الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور بھلائی کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. نبوت کا یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس سلسلے کو اللہ پاک نے مکمل کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اندر آپ سب سے آخر میں آئے لیکن پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت جو قائم ہوگی یحشر الناس علی قدمیہ. قیامت جب قائم ہوگی تو میرے قدموں پر قائم ہوگی. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے جب میں چلوں گا سب سے آگے میں ہوں گا, میرے ہی قدموں پر لوگ چل کر آئیں گے تو میدان میں جمع ہوں گے. سب سے پہلے قدم جو ہیں وہ میرے ہوں گے. معاشر کے میدان میں سب سے پہلے پہنچنے والا میں محمد ہوں گا. اور فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالی میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھمائے گا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں, اللہ کی تعریفوں والا جھنڈا. وہ جھنڈا وہ علم میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم سے لے کر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے انبیاء اور ان سب کی امتیں میرے جھنڈے تلے ہوں گی اور جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. انا اول من یفتح الباب. سب سے پہلے جنت پر, جنت کے دروازے پر دستک دینے والا میں محمد ہوں گا. حالانکہ دنیا میں سب سے آخر میں ہے, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. جنت کا داروغہ پوچھے گا من انت, تم کون ہو؟ فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنا تعارف کراؤں گا. تو وہ داروغہ جنت کے دروازے کا چوکیدار کہے گا بیکا عمر, تو جب سے اللہ نے جنت بنائی اور جنت پر یہ دروازے لگائے اس دن سے میں چوکیدار ہوں. اور میری ڈیوٹی اللہ نے یہی لگائی ہے کہ سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولنا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جنت پر, جنت کے دروازے پر دستک دینے والا میں, سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے وہ میں ہوں. یہ آپ کی عزت ہے, یہ آپ کی شان ہے, یہ آپ کا مقام ہے, اور یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا, نہ کسی پیغمبر کو دیا ہے, نہ کسی فرشتے کو دیا ہے اللہ نے, نہ کسی جن کو دیا. یہ عزت, یہ اعزاز صرف محمد مصطفیٰ کو ملا ہے. آپ کو پوری کائنات کا امام کہا گیا ہے, پوری کائنات کا لیڈر, رہنما اور رہبر کہا گیا. آپ سے پہلے ایک ایک وقت میں مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء اپنی نبوت کو, اپنی رسالت کو اپنی اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہ انبیاء اپنی اپنی دعوت کا کام کر رہے ہیں ایک وقت میں, ایک ایک وقت میں سینکڑوں انبیاء اپنی اپنی قوم کو دعوت پیش کر رہے ہیں, اپنی نبوت ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن آخری مقام پیغمبر کو اللہ نے کیا مقام دیا کہ ان نبیوں سے بھی اللہ نے کہہ دیا اگر تم میں سے کسی کی موجودگی میں میرے محمد آ جائیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے, اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے, اپنی دعوت کو چھوڑ دینا ہے. اب سے پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے اپنی قوم کو کہ مجھے نبی مانو, میرے اوپر ایمان لے آؤ, لیکن اب کیا کہنا ہے, اب قوم کو بھی کہنا ہے اور تم نے بھی خود میرے پیغمبر پر ایمان لے آنا ہے. یہ اعزاز بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا, یہ تمغہ بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا. حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنے اعلی مقام کے پیغمبر ہیں, نبی ہیں, اور آپ کے بعد جس کو بھی اللہ نے نبوت دی وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. نبوت کا سلسلہ اللہ نے چلایا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے. سیدنا یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے, جب قید میں گئے تو لوگ پہلے سے بھی قید میں موجود ہیں, تعارف ہونے لگا آپ کس کے بیٹے ہیں, آپ کا تعارف کیا ہے, آپ کی پہچان کیا ہے. جب یوسف علیہ السلام کی باری آئی اور قیدیوں نے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے تو فرماتے انا کریم ابن کریم ابن کریم, میرا تعارف یہ ہے میں وقت کے پیغمبر کا بیٹا ہوں یعقوب علیہ السلام کا, اور وقت کے ایک عظیم پیغمبر کا پوتا ہوں اسحاق علیہ السلام کا, اور وقت کے ایک عظیم ترین پیغمبر کا پوتا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. میں بھی نبی, میرا باپ بھی نبی, میرا دادا بھی نبی, میرا پردادا بھی نبی. ہمارا تعارف یہ ہے, پیغمبر گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, بہت بڑا اعزاز. مگر یہ مقام بھی اللہ نے دیا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیا ہے. آپ فرماتے لوگو انا محمد و انا احمد و انا عاقب, میرا نام محمد بھی ہے, میرا نام احمد بھی ہے, اور میرا نام عاقب بھی ہے. اور عاقب کا معنی وہ نبی جس کے بعد کوئی اور نبی نہ آئے, جس کے پیچھے کوئی نبی نہ ہو, سب سے آخری نبی میں محمد ہوں. آپ کی نبوت کے اوپر فرشتوں نے بھی ایمان لایا, آپ کی نبوت کو انسانوں نے بھی مانا, آپ کی نبوت کو درختوں نے بھی مانا, آپ کی نبوت کو پتھروں نے بھی مانا, آپ کی نبوت کو جانوروں نے بھی تسلیم کیا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے انی العارف انی العالم حاضرا کان یسلم علیہ, آپ بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جس کے قریب سے میں گزرتا تھا تو مجھے وہ سلام کیا کرتا تھا. ایک دن ایک دیہاتی آیا, اس نے آ کر کہا کہ کون کون آپ پر ایمان لا چکے ہیں, آپ اپنے ایمان والے جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ فرمایا مجھ پر انسان پر ایمان لائے ہیں, پر پتھر بھی ایمان لائے ہیں. وہ حیران ہو گیا. حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے سامنے ایک پتھر پڑا تھا, اس کو آواز دی, وہ پتھر دوڑتا ہوا محمد مصطفیٰ کے پاس آ گیا. نبی علیہ السلام والسلام نے اس پتھر سے کہا, اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو میرے رسول ہونے پر گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا, اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک سفر میں میں پیغمبر اسلام کے ساتھ تھا جنگل میں, آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی, آپ آگے بڑھے, میدانی علاقہ ہے, اب کہاں بیٹھ کر قضاء حاجت کریں؟ ہاں, آپ کی نگاہ دو درختوں پر پڑی جو بہت دور جدا اور فاصلے پر کھڑے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے ایک درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا, انقاضی علیہ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے جہاں میں تجھے لے جاؤں میرے ساتھ تو چلتا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اس کو اس طرح پکڑ کر لے کر آ رہے تھے جس طرح ایک دیہاتی اپنی اونٹ کی نکیل سے اس کو پکڑ کر لے آتا ہے اور درخت پیچھے آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ دوسرے درخت کے پاس چلے گئے. میں انقاضی علیہ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے جہاں میں تجھے لے چلوں میری تابے داری کرنی ہے, میرے پیچھے چلنا ہے. وہ دست پیچھے آ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں دستوں کی ٹہنی کو ملا دیا. سیدنا جابر کہتے ہیں, اللہ کی قسم وہ دونوں درخت اس طرح مل گئے ایک خیمے کی شکل بن گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قضاء حاجت کی, جب آپ اٹھ کر آئے وہ درخت اپنی اپنی جگہوں پر واپس جا رہے تھے. آپ کی نبوت کو, آپ کی تابے داری کو درختوں نے تسلیم کیا, آپ کی رسالت کو پتھروں نے تسلیم کیا. آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہر ایک پر فرض ہے, حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنے نبوت پر ایمان لائیں. آپ بھی اقرار کیا کرتے تھے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. یہ آپ کا اعزاز ہے, یہ آپ کی شان ہے, یہ آپ کا مقام, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کا چہرہ نرالا, آپ کا حسن نرالا, اس کو ہم مانتے ہیں, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے چہرے جیسا اللہ کی مخلوق میں کسی کا چہرہ نہیں, پیغمبر کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں, اس کو ہم مانتے ہیں. پیغمبر کے دانت جیسے کسی کے دانت نہیں, پیغمبر کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں, یہ ہم سب کچھ مانتے ہیں. لیکن کچھ اور بھی مانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی باپ جیسی کائنات میں کسی کی باپ نہیں. پوری کائنات کے چہرے مل جائیں, پیغمبر کے چہرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پوری کائنات کی ذاتیں مل جائیں, پیغمبر کی ذات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پوری کائنات کی باتیں مل جائیں, پیغمبر کی بات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. نہ ہم نے آج تک پیغمبر کے چہرے کے مقابلے میں کسی چہرے کو کھڑا کیا ہے, نہ ہم نے آج تک پیغمبر کی ذات کے مقابلے میں کسی ذات کو کھڑا کیا ہے, اور آج تک پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو بھی پیش نہیں کیا. کائنات کے اندر پیغمبر کی ذات مل گئی, کسی اور ذات کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کی بات مل گئی, کسی اور کی بات کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کی ذات بھی بدلی, پیغمبر کی بات بھی بدلی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. ان دونوں کو ماننا پڑے گا, ایک ذات ہے اور ایک بات ہے. کی تعریف کی، باپ کو نہ مانا، دین میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ پیغمبر کی ذات کو تو ابو طالب نے بھی مانا تھا، ابو جہل نے بھی مانا تھا، عتبہ مانتا تھا، عتیبہ مانتا تھا، کس نے کہا کہ وہ نہیں مانتے تھے؟ وہ مانتے تھے، آپ کی شرافت کو مانتے تھے، آپ کی صحابت کو مانتے تھے، آپ کے حسن کو مانتے تھے، آپ کی شرافت کو مانتے تھے، آپ کی صداقت کو مانتے تھے، آپ کی امانت کو مانتے تھے، کس نے کہا نہیں مانتے تھے؟ وہ تو مانتے تھے. آپ کی ذات کی جو تعریف ابو طالب نے کی تم نہیں کر سکتے. کیا سنہری حروف کے ساتھ تعارف کر رہا ہے؟ وہ موقع اپنے دماغ میں لائیے جس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہے، ابھی نبوت کے آنے میں 15 سال باقی ہے، 25 سال عمر ہے. اس 25 سال نوجوان کو دلہا کے طور پر بارات میں لے جایا گیا، بارات بیٹھی، آج نکاح ہونا ہے کس کا؟ محمد مصطفیٰ کا. کس کے ساتھ؟ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ. براتی مختلف قسم کے تبصرے کر رہے ہیں، ان تبصروں میں ایک بات یہ بھی اٹھی کہ آج کا نکاح بڑا عجیب ہے، آج سے پہلے چودھریوں کے نکاح چودھریوں کے ہاں ہوتے ہیں، غریبوں کے نکاح تو غریبوں میں ہوتے ہیں. جہلیت کے دور میں یہی تھا، غریب کی لڑکی اگر شریف ہے، دیندار ہے، تاجر گزار ہے، غریب ہے، یہی وجہ ہے، نہ کسی برادری کی نگاہ پڑتی ہے، نہ خاندان کی نگاہ پڑتی ہے، کسی کی نگاہ کے آگے وہ گھر نہیں آتا. یہ لعنت آدھی بات جگہوں پر پائی جاتی ہے، اللہ سے محفوظ فرمائے. آج کا نکاح بڑا عجیب ہے کہ ایک طرف بین الاقوامی رئیسا تاجرہ جس کی تجارت مصر کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، دنیا کے ہر خطے کے اندر جس کی تجارت کا مال جا رہا ہے، لوگ مضاربت کر رہے ہیں، اور ایک طرف مکے کا ایک یتیم، غریب، مفلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جوڑ عجیب ہے. آج نکاح کس نے پڑھانا تھا؟ ابو طالب نے پڑھانا تھا. یہ تیما گویا سن لی جب نکاح کی باری آئی، نکاح کا خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر کہا کہ میں نے سن لیا جو کچھ تم نے تبصرہ کیا. خدیجہ کو تم نے کہا یہ بین الاقوامی تاجرہ ہے، رئیسہ ہے، اور میرے بھتیجے کے بارے کہہ رہے ہو یہ تو مفلس ہے، غریب ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں، ایوکم یعادی محمدا شرفم و نبلم و فضلا، شرافت میں، سخاوت میں، جرت میں، بہادری میں، ایمانداری میں، تم میں سے کون ہے جو میرے بھتیجے محمد کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی ہے؟ اگر ہے تو اس کو پیش کرو. باقی بات رہی مال کی، فَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ ذَالٌ، یہ دولت تو بدلتا ہوا سایہ ہے. سورج نکلتا ہے، سایہ اس طرف ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، سایہ دوسری طرف آ جاتا ہے. یہ دولت، یہ معیار نہیں، معیار شرافت ہے. اور میرا بھتیجا ایسا شریف، ایسا سخی کہ تم میں سے کوئی بھی میرے بھتیجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کیا تعریف ہے؟ ابو طالب نے مانا، ذات کو مانا، تسلیم کیا. آپ کی ذات کو تو مانتے تھے، عزت کرتے تھے، یہی تو وجہ ہے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا سب لوگ پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھرانے میں جاؤ، چکر لگاؤ، جس کی بیٹی یا بہن پسند آئے ہم نکاح میں دیتے ہیں. ایسے نکاح میں تھوڑے دیے جاتے ہیں، اور عربیوں کا مزاج تم جانتے ہو، لیکن کہتے ہیں جاؤ خود جا کر دیکھو جس لڑکی پر تمہاری نگاہ ٹھہرے گی وہ تمہارے نکاح میں دے دیں گے. ہاں حکومت چاہتے ہو, حکومت دینے کے لیے تیار ہے, عربی اور کسی کو حکومت دے. جن کا معاملہ حکومت دینا تو دور کی بات ہے, کوئی ان سے سواری کو آگے کراس کر لیتا تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ آگے کیسے نکل گیا. ہم بھی اسی گھاٹ پہ جا رہے تھے, یہ بھی اتنے مجھ سے پہلے پانی کیوں پلایا اپنے جانور کو, اتنی سی بات نہیں برداشت نہیں. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا, یہ ان کی تکرار تھی, یہ ان کی بحث تھی. کسی کی سواری کو آگے نکلنا برداشت نہیں کرتے تھے, لیکن آج حکومت محمد کو دینے کے لیے تیار ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو امین مانتے تھے, آپ کو صادق مانتے تھے. کیا یہ چیزیں ان کو کام آئی؟ خالی ذات کی تعریف کرنے سے اگر فائدہ ہوتا تو ان کو ہوتا نہیں. ذات کو ابو طالب نے بھی مانا, ذات کو ابو لہب نے بھی مانا, ذات کو ابو جہل نے بھی مانا, ذات کو عثمان نے بھی مانا. ہاں نہیں مانا تو محمد کی بات کو نہیں مانا. ہم کہتے ہیں ذات کو بھی مانو اور بات کو بھی مانو. اللہ کی مخلوق میں پیغمبر کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات پیش مت کرو, اور پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کوئی بات پیش مت کرو. اگر تم نے یہ کہا ابو بکر کی ذات ایسی ہے جیسے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ بے ادبی ہے, توہین ہے. کسی صحابی کے بارے, کسی تابعی کے بارے, کسی امام کے بارے, کسی محدث کے بارے, کسی فقیہ کے بارے اگر کہو گے کہ ان کی ذات ایسی ہے جیسے محمد کی, یہ بے ادبی ہے, یہ پیغمبر کی توہین ہے, گستاخی ہے. بالکل اسی طرح اگر پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں, پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں, پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں, پیغمبر کے عمل کے مقابلے میں, پیغمبر کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم یا ان کے عمل کے بارے کہو گے ان کی بھی حیثیت وہ ہے جو پیغمبر کی حدیث کی ہے, یہ بھی توہین ہے, یہ بھی بے ادبی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر کا مقام اعلیٰ, پیغمبر کی ذات اعلیٰ, پیغمبر کی بات اعلیٰ. اتنا پیغمبر کی بات بلند ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی نگاہ ایک صحابی پر پڑی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ تورات کے ورقے ان کے ہاتھ میں اور وہ تلاوت کر رہے تھے. تورات کیا ہے؟ آسمانی کتاب ہے. آسمان سے تورات نازل ہوئی, کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں. تورات کے اندر کسی انسان کے جذبات نہیں, کسی انسان کی سوچ نہیں, کسی انسان کے فتوے نہیں, بلکہ اللہ کا فرمان ہے. پڑھ رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے سے لال پیلا ہو رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, عمر اما ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پیغمبر کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ آپ اس کو پسند نہیں کر رہے. عمر بن خطاب نے ان اوراق کو بند کر لیا اور فوراً کہتا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا, میں تو اللہ کو رب مان کر, اسلام کو دین مان کر, محمد کو رسول مان کر راضی ہو گیا ہوں. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں, عمر سنو, تم تورات کی تلاوت کر رہے تھے, تمہیں پتا ہے یہ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ پیغمبر پہ نازل ہوئی. اور سنو, لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لتبانی, یہ تو تورات ہے, اگر صاحب تورات بھی آج آ جائے تو اس نے بھی میری اتباع کرنی ہے, میرے پیچھے چلے گا, آگے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، سنو، اگر تم نے تورات کو لے لیا اور میری بات کو چھوڑ دیا، تورات کو لے لیا اور میری بات کو چھوڑ دیا، میری اتباع کو چھوڑ دیا تم نے، حتی بات منہ ہو نہ ترک تم انسوائے سبیل، تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اگر ایک شخص پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ کر تورات کی طرف رخ کرے جو کہ اللہ کی کلام ہے، وہ تو گمراہ ہو جائے، اور اگر کوئی شخص پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ کر کسی انسان کی سوچ کو، کسی انسان کے فتوے کو، ان کے خیال کو، ان کی رائے کو، ان کے قیاس کو لے لے، تو کیا سمجھتے ہو حق پر ہوگا؟ لو بدالا کو موسا ستبا تو منہ ہو ترک تمونی لدلال تو من سوائے سبیل، آج موسا علیہ السلام آ جائیں اور تم موسا پیغمبر کے پیچھے چل پڑو، مجھے چھوڑ دو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ پیغمبر کا مقام ہے، یہ پیغمبر کی شان ہے، یہ پیغمبر کی عظمت ہے جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ آئیے تعریف کا ایک حصہ ہم نے بہت سن لیا، پیغمبر کی ذات کے متعلق ہم نے بہت کچھ سن لیا، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم نے یہ ساری تعریفیں مانی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ تعریفیں 40 سال تک مشرکین مکہ بھی کہتے رہے، بیان کرتے رہے، جب تک آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی تھی، اس وقت تک سب آپ کو مانتے تھے، جب آپ کی دوسری حیثیت محمد رسول اللہ کی آئی، یہ تعریفیں کرنے والے پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ابو طالب جو آج سے پہلے آپ کی شرافت، آپ کی صداقت، آپ کی دیانتداری کے قصیدے کہہ رہا تھا، آج جب آپ کی بات آئی، جب آپ کی حدیث آئی، جب آپ کا فرمان آیا، تو کیا کہا؟ نتیجے کہتے تو تم سچ ہو، بات تمہاری سچی ہے، لیکن میں برادری کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، خاندان کے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا، اخترت النار علی الار، اگر اس عقیدے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا برداشت کر لوں گا، مگر قوم کے تانے برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہم غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہمیں پیغمبر کی حدیث دکھلائی جائے، عقیدے کے معاملے میں حدیث دکھلائی جائے، نماز کے معاملے میں حدیث دکھلائی جائے، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، خوشی کے متعلق، غمی کے متعلق، کہیں اس حدیث کے مقابلے میں ہم نے اپنی برادری کو تو پیش نہیں کیا، کہیں اپنے استاد کو تو پیش نہیں کیا، کہیں اپنے امام کو تو پیش نہیں کیا، کہیں کسی خطیب کو تو پیش نہیں کیا۔ بھائیو، غور کرنا کہ تم پیش کر رہے ہو کس کو، اور پیش کر رہے ہو کس کے سامنے، ذرا غور کرنا کس کو پیش کر رہے ہو اور کس کے مقابلے میں۔ یہ بے ادبی نہیں، یہ پیغمبر کی توہین نہیں، تو اور کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو اپنی نبوت پر یقین بھی آ گیا؟ فرما، یا ابا ذر اتانی ملکانی وکنت ببادبتہا مکہ تا، ابو ذر، میں مکے کے ایک جزیرے میں کھڑا تھا، ایک وادی میں کھڑا تھا، کہ دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں، درمیان ٹھہر گیا، اور ابو ذر کو پیغمبر نے فرمایا، اے ابو ذر، یہ جاگتے کی بات نہیں، یہ میرا خواب ہے جو پیغمبر نے خواب دیکھا ہے۔ یہاں رک کر یہ بھی بتا دوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا جاگنا بھی دین، نبی کا سونا بھی دین، نبی جو کچھ جاگتے ہوئے کہیں وہ بھی دین، جو کچھ نیند میں کہیں وہ بھی دین۔ نبی کو جو کچھ جاگتے ہوئے دکھلایا جائے وہ بھی دین ہے، نبی کو جو کچھ خواب میں دکھلایا جائے وہ بھی دین ہے. نبی نے اپنا جو خواب بیان کیا وہ دین بیان کیا، اور پیغمبر کے علاوہ پوری کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں، نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی تابعی ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی فقیہ ہے کہ جس کے بارے ہم یہ کہیں کہ اس کا خواب بھی دین ہے. نہیں نہیں، ہم پیغمبر کی توہین نہیں کر سکتے کہ پیغمبر کا خواب بھی دین، صحابی کا خواب بھی دین، پیغمبر کا خواب بھی شریعت، تابعی کا خواب بھی شریعت. نہیں، صرف ایک ہے کہ جن کا خواب بھی دین ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. اور کوئی بھی خواب دیکھے گا نا، اس کے خواب کو قرآن و حدیث کے آگے پیش کیا جائے گا. بات کو سمجھنا ہے، اگر کوئی خواب دیکھے وہ کتنا بڑا مقام والا کیوں نہ ہو، اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اس کی عزت اس کی شان اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ خواب دیکھے گا اس کے خواب کو قرآن و حدیث کے آگے پیش کیا جائے گا. اگر اس کے خواب کی تصدیق قرآن و حدیث نے کر دی، اس خواب کو لے لیا جائے گا، اس خواب کو لے لیا جائے گا، تسلیم کر لیا جائے گا. اگر کسی کے خواب کو قرآن نہ مانے، حدیث نہ مانے، قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، آپ تو ایک خواب سنیں گے، اللہ کی قسم پوری کائنات والے خواب دیکھیں، اگر ان کا خواب اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، ان کے خوابوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ روزانہ خواب پیش کر کر کے قوم کو گمراہ کیا؟ نہیں، یہ خواب دیکھنے والے نے دیکھا. خواب نے کس کو دیکھا؟ ابو لہب کو دیکھا. ابو لہب کیا بنا؟ عذاب ہوتا ہے، سزا مل رہی ہے. ہاں، پیر کے دن چھٹکارا مل جاتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہا اس لیے جب میری لونڈی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو میں نے کہا جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے. میں نے انگلی سے اشارہ کیا اور اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں لوڑی کو عذاب کیا. پیر والے دن نجات ملتی ہے. دیکھو اس کو سکون مل رہا ہے. اب آئیے اس خواب کو ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب کے آگے پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں اپنا مال خرچ کیا، اس لیے کہ لونڈی مال ہے، لونڈی بیچی جاتی ہے، لونڈی خریدی جاتی ہے. مرنے والا جب مرے گا، جس طرح جراف تقسیم ہوتی ہے، لونڈی کو بھی تقسیم کیا جائے گا، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی. اور ورثہ میں کسی کو پیسے ملیں گے تو کسی کو لونڈی ملے گی، تقسیم ہوگی. وراثت میں لونڈی آتی ہے جس طرح جانور آتے ہیں، لونڈی مال ہے. اے اللہ، خواب دیکھنے والا یہ کہتا ہے ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ دیا، وہ مال جو پیغمبر کی پیدائش کی خوشی میں خرچ کیا تھا. یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب ہلاک ہو گیا. ایسا برباد، ایسی ہلاکت کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا. اللہ کہتا ہے کہ ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا. اللہ کی قسم پوری کائنات والے خواب دیکھیں اور کہیں کہ ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ دیا، کائنات کو تو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے کلام کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کی کلام یہ کہتی ہے کہ ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا. خوابوں کو دین بنا کر مت پیش کرو، دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا. کسی کا خواب کوئی دین نہیں ہو سکتا, کوئی شریعت نہیں ہو سکتی. ہاں میں عرض کر رہا تھا ایک ذات ہے, ایک ہستی ہے, ایک شخصیت ہے کہ جس کا خواب بھی دین ہے, وہ ہے محمد مصطفیٰ. آپ نے اگر ہر ایک کے خواب کو دین بنا لیا تو نبی اور امتی میں آپ نے فرق کیا کیا؟ نبی اور امتی کے درمیان فرق کیا رہا؟ نبی کی تو شان یہی ہے کہ نبی کا خواب دین ہے, اور نبی کی یہ بھی شان ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کا خواب دین نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ذر میں نے خواب دیکھا. ہاں یہاں بات کو پورا کر دوں تاکہ مغالطہ نہ رہے, جس نے بھی خواب دیکھا ابو لہب نے کیا کہا کہ پیر کے دل سکون ملتا ہے. ابو لہب نے بھی یہ نہیں کہا کہ بر نبی الاول کو سکون ملتا ہے. ابو لہب کی ہدایت پر آپ نے عمل کرنا ہے, ابو لہب کی وصیت پر عمل کرنا ہے, ابو لہب کی نصیحت پر عمل کرنا ہے, ابو لہب کے کہنے پر آپ نے عمل کرنا ہے, تو پھر خوشی منائے ہر پیر کو. اس نے بارہ ربیع الاول نہیں کہا. خواب میں ابو لہب نے یہ نہیں بتایا کہ ہر سال بارہ ربیع الاول کو فائدہ ملتا ہے. ابو لہب بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ میری بات پر عمل کرنا ہے تو ہر ربیع الاول کو خوشی مناؤ, ہر ربیع الاول کو مناؤ. یہ خواب جو ہے یہ تمہارے اس جشن کے بھی خلاف ہے. یہ جشن تو ہر ربیع الاول ہر پیر کو ہونا چاہیے نا, سال کے بعد نہیں ہونا چاہیے. یہ خواب تو تمہاری بھی دلیل نہیں بتاؤ. تاریخی حوالے جات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. دلائل یہی بتاتے ہیں اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ 9 کا ہنسا ایک ایسا ہنسا ہے جس کو ضربیں دیتے رہو, چوٹیں لگاتے رہو, پھر بھی اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا, اس کی اصل حالت باقی رہتی ہے. 9 کو 9 کے ساتھ ضرب لگاؤ, 9 کو 2 کے ساتھ ضرب لگاؤ, یہ 18 بن جائے گا. جب 18 کے 2 ہنسوں کو آپس میں گنو گے تو یہ پھر بھی 9 رہے گا, 8 اور 1 9 بنے گا. 9 کو تیر کے ساتھ مارو, ضربے لگاؤ, چوٹیں لگاؤ, آپ کہیں گے 27 بن گیا. 7 اور 2 کو آپس میں جمع کرو گے تو پھر بھی 9 آئے گا. 9 کو 4 کے ساتھ چوٹیں لگاؤ, یہ 36 بن جائے گا. 6 اور 3 کو آپس میں جمع کرو گے تو پھر بھی 9 بن جائے گا. 9 کو 5 کے ساتھ چوٹ لگاؤ, یہ 45 بن جائے گا. 5 اور 4 کو جمع کرو گے تو پھر بھی 9 بنے گا. 9 کا ہنسا ایسا ہے, 9 دردوں سے, چوٹوں سے, تکلیفوں سے نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ تو اس کو توڑ سکتا ہے. دلائل بھی یہی ہے, عقل بھی یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. محمود پاشا فلکی رحمہ اللہ ان کی کتاب کو آپ پڑھیں, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جس سال پیغمبر اسلام پیدا ہوئے اس سال جو ربیع الاول آیا وہ 12 کو پیر کا دن بنتا ہی نہیں ہے. 12 کو پیر کا دن بنتا ہی نہیں ہے. وہ جو ہاتھی والا سال تھا اسی سال سے ترتیب دی تو کہا کہ اگر پیر کا دن جس پر پوری امت کا اتفاق ہے, حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. ربیع الاول کے اندر 9 کو تو پیر آتا ہے, 12 کو تو پیر آتا ہی نہیں. ہاں یہ بات ہے, نبی علیہ السلام بر ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ آپ کی وفات کا دن ہے, آپ بر ربیع الاول کو فوت ہوئے, اور یہ دن ایسا تھا مدینے کی سب زمین میں سناٹا ہے. صحابہ کی عجیب کیفیت ہے, سیدنا بلال نے اذان دینا چھوڑ دی, لوگوں نے کہا بلال اذان دو. بلال کہتے ہیں کہ جب میں اذان دیتا تھا اکثر اللہ کے نبی میرے سامنے ہوتے تھے, اور پیغمبر کو نہیں دیکھ سکوں گا, میں اذان پوری نہیں کر سکوں گا. آپ انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اس اونٹنی بھی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, اس اونٹنی نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈال دی کہ آج تیرا ساتھی تجھ سے جدا ہو گیا ہے, آج وہ سوار نہیں رہا, آج سواری تو اکیلی رہ گئی ہے. تین دن تک وہ اونٹنی بھوکی اور پیاسی مر جاتی ہے, وہ کھاتی بھی نہیں ہے. آج کا دن بڑا عجیب دن ہے, عجیب کیفیت ہے. کوئی صحابہ ایسے نہیں جن کی آنکھوں سے آنسو میں ٹپک رہے ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں گئے ہوئے ہیں, واپس آتے ہیں, جب مدینے کی ایک گلی سے گزرے آگے ایک معصوم بچے کو زمین پہ لیٹتا ہوا دیکھا, سواری سے اترتے ہیں, بچے کو اٹھایا, پوچھا بیٹا خیریت ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کیوں چیخ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا, اے چچا جان آپ کو پتا نہیں آج محمد مصطفیٰ فوت ہو گئے. آج بچوں کی کیفیت یہ ہے, آج مردوں کی کیفیت یہ ہے, آج عورتوں کی کیفیت یہ ہے. آج فاطمہ الزہرا نے پوچھا, کس طرح تم نے جرات کی کہ میرے ابا کو تم نے دفن کیا, مٹی بھی دی ہوگی, کتنی بڑی دلیری کی ہوگی. صحابہ نے بتایا, اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ایسا ہم نہ کرتے, اللہ کا فرمان تھا اس پر ہم نے عمل کرنا تھا. ابو بکر صدیق سیدھے آئے, دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چار پائی پر چٹائی پر لٹایا ہوا ہے, آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا, فکبل بین عینیہ. ابو بکر صدیق نے آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا, آنسو پیغمبر کے چہرے پہ ٹپک پڑے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں, اللہ کے نبی اللہ نے آپ پر جو موت لکھی تھی وہ آ گئی ہے, دوبارہ موت نہیں آئے گی. آج صحابہ کی یہ کیفیت تو ہمیں نظر آ رہی ہے. 12 ربیع الاول کو ہم یہ نقشہ تو صحابہ کا دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ رو رہے ہیں. عجیب کیفیت ہے جس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ صورتحال ہم نہیں دیکھ رہے جو آج ہم نے دیکھی. میں اب کر رہا تھا نبی علیہ السلام کا جاگنا, نبی علیہ السلام کا سونا, یہ سب کچھ دین ہے. فرمایا, ابو ذر میں نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آئے, ایک زمین پہ اتر گیا, ایک زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر گیا. اس فرشتے نے کہا, جن ہو بے رجل, اے فرشتے اس محمد کا وزن کرو ایک آدمی کے ساتھ. فب زن تو بے رجل فرجا, تو تازو کے ایک پلے میں مجھے بٹھا دیا گیا, دوسرے میں ایک شخص کو بٹھا دیا. فرجا تو میں بھاری نکلا, میرا وزن زیادہ نکلا. اس فرشتے نے کہا, زن ہو بے رجل نے دو آدمی کے ساتھ تولو. وزن تو بے رجل نے فرجا تو ہما, مجھے دو آدمی کے ساتھ تولا گیا, میں بھاری نکلا. اس نے کہا, زن ہو بے آشر, دس آدمی کے ساتھ تولو. وزن تو بے آشرا فرجا تو ہم, دس آدمی کے مقابلے میں تولا گیا, میرا وزن بھاری نکلا. اس نے کہا, 100 کے ساتھ تولو, میرے مقابلے میں 100 بٹھا دیے گئے, میرا وزن بھاری نکلا. کہا, اس کو 1000 کے مقابلے میں تولو, میرے مقابلے میں 1000 آدمی کو رکھا گیا, میرا وزن بھاری نکلا. اس فرشتے نے کہا, لو وزن تہو بے امت ہی جہاں جہاں, چھوڑو اگر پوری کائنات کو بھی جمع کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو, محمد کا وزن بھاری نکلے گا. ہم یہاں کہتے ہیں, اگر پیغمبر کے مقابلے میں دوسرے ترازو کے پلے میں ابو بکر کو بٹھا دو, وزن بھاری محمد مصطفیٰ کا. اچھا بچرا کو بٹھا دو, وزن بھاری نبی کا. تمام صحابہ کو بٹھا دو, وزن بھاری نبی کا. تمام تابعین کو, تبا تابعین کو, محدثین کو, ائمہ کرام کو, پورے انسانوں کو, پورے جنات کو, پورے فرشتوں کو بٹھا دو, نبی کا وزن بھاری ہے. یہ سب مل کر بھی نبی کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر اسی طرح ان تمام کی باتوں کو جمع کر لو, ان کے فتووں کو جمع کر لو, ان کے اقوال کو جمع کر لو, پیغمبر کی حدیث کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. آئیے, جو آپ شریعت لے کر آئے, جو آپ دین لے کر آئے, اس کا تقاضا کیا تھا, آپ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے تھا, اور اس وقت ہمارے تعلق کی کیفیت کیا ہے, یہ ایک طویل بحث ہے جس کو ساتھیوں کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی دین کی فہم عطا فرمائے اور دین کے جو صحیح تقاضے ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ کی مقدس کلام میں سے جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ پاک یہی فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے. اب جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو عدالت کے اندر گواہ طلب کیے جاتے ہیں. گواہ کو جب بھی آپ لے کر گئے ہیں عدالت کے اندر، گواہ کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، دوسرا کام میں تو نہیں جانتا، اگر آپ جانتے ہیں تو آپ بتا دیں. گواہ کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جا کر یہی کہتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے، تصدیق کرتا ہے. گواہ کا کام، جس کو آپ نے گواہ کے طور پر پیش کیا جج کے سامنے، اس کا کام خالی تصدیق کرنا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح ہے، میں تصدیق کرتا ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ گواہ ہیں، قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ پیغمبر کی امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، جس کے عمل کی، جس کے عقیدے کی پیغمبر نے تصدیق کر دی اللہ قبول کرے گا، جس کے عمل کی تصدیق نہیں ہوئی اللہ قبول نہیں کرے گا. عمل کی قبولیت کے لیے پیغمبر کا ٹھپا، پیغمبر کی مہر، پیغمبر کی تصدیق ضروری ہے. چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ غمی ہے، چاہے کوئی دن کا معاملہ ہے، رات کا معاملہ ہے، کسی تاریخ کا معاملہ ہے، کسی مہینے کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، پیغمبر کی تصدیق ضروری ہے. تصدیق ہے تو ٹھیک ہے، بغیر تصدیق کے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. لہذا کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، ہم نہیں جانتے. ہمیں تو صرف یہ بات چاہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی تصدیق محمد مصطفیٰ سے چاہیے. تصدیق لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر تصدیق نہیں لے آ سکتے تو اس بات کو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو پیغمبر کی تصدیق کے مطابق ہو، پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں ہو مطابق ہو، پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، اور قرآن و حدیث کے خلاف جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی عمل ہے، اس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ چند اعلانات ہیں. ایک اعلان 28 جون کا ہے، بروز پیر شام 4 بجے سلیم میڈیکل سٹور والے کے گھر پر انشاءاللہ دست رکھا گیا ہے. یہ دست ہے خواتین کے لیے، بلاک نمبر 70، مکان نمبر 21، سیکٹر 11F، نیو کراچی، چڑھائی استاد کے قریب. یہ دست رکھا گیا ہے خواتین کے لیے. اس میں تمام بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں اور سوالات بھی کریں اور قرآن و حدیث سے دلائل بھی طلب کریں، جو بھی آپ نے سوال کرنا ہے. اسی طرح 27 جون کو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا محمد یوسف قصوری صاحب حفظہ اللہ، ان کا درس ہے 27 جون کو جامع مسجد رحمانی اہل حدیث، سیکٹر الیمن جی کے اندر جو جماعت کی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد 27 جون بروز اتوار شیخ محمد یوسف قصوری صاحب کا درس ہے. تمام ساتھیوں کو اس درس میں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح 27 جون کو بروز اتوار مرکزی جامع مسجد اسلامیہ نیو کراچی، یہاں پر بھی ایک پروگرام رکھا گیا ہے، مگر یہ پروگرام اس پروگرام کے متصادم نہیں ہے. یہ پروگرام زہر سے شروع ہو کر مغرب کی نماز کے بعد تک جاری رہے گا، اور ساتھیوں کے لیے دوپہر کے کھانے کا بھی اہتمام ہے، اس لیے اس پروگرام کے اندر بھی شریک ہوں. 27 جون کو یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اسی طرح آخر میں ایک اعلان بھی ہے، 4 نمبر کی مسجد کے ساتھ مدرسے کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھیوں نے درخواست کی ہے کہ اہل خیر ساتھی اس کے لیے تعاون کریں. باہر ساتھی موجود ہوں گے، آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.